شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. خاندان زہرا کی عظمت پر بلند تر صلوات. عزتداران امام حسین علیہ السلام، اربعین تاریخ اسلام خصوصاً واقعہ کربلا کے بعد ایک ایسی حقیقت ہے کہ جسے دیکھ کر انسان حقیقی اسلام کو سمجھ سکتا ہے، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اہل بیت علیہم السلام اپنے اپنے زمانے میں رسول اللہ کے بتائے ہوئے دین اور شریعت کو کھولتے رہے، واضح کرتے رہے، سمجھاتے رہے، اور جو کچھ بھی قرآن و سنت میں آیا ہے اس کی تفصیل اور جزیات لوگوں کے اذہان تک منتقل کرتے رہے. اور واقعہ کربلا کے بعد آئمہ طاہرین، خصوصاً حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، نے کربلا کی تعلیمات کے عنوان سے بہت کچھ بیان فرمایا ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے واقع کربلا، خصوصاً اربعین امام حسین کو سمجھنا اشد لازم و ضروری ہے. اور کربلا کو سمجھے بغیر در حقیقت غدیر سمجھ میں نہیں آ سکتی، اور غدیر کو سمجھے بغیر اسلام سمجھ میں نہیں آ سکتا. لہذا یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو کڑی در کڑی ملا ہوا ہے، یعنی جس کو کربلا سمجھ میں آ گئی اسے غدیر کا مقصد سمجھ میں آ جائے گا، اور جسے غدیر سمجھ میں آ گئی اسے اسلام سمجھ میں آ جائے گا. اس لیے کہ غدیر اسلام کی روح ہے، غدیر ہماری شناخت ہے، غدیر ہماری پہچان ہے، علی ولی اللہ ہماری روح ہے، ہماری شناخت ہے، ہماری در حقیقت وہ نشانی ہے کہ جس کے بغیر ہمارا وجود مکمل نہیں ہوتا. اس بنا پر اسلام، غدیر اور کربلا، اور اس کے بعد چوتھا اسٹیپ جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں وہ ہے ظہور حضرت حجت قائم اللہ صلی اللہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، کہ ان سب کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ ظہور امام عصر علیہ السلام کا ہے. اور یہ سب تیاری ہے، دین کا آنا در حقیقت تیاری ہے در حقیقت ظہور قائم کے لیے. غدیر میں اعلان ولایت امیر المؤمنین کا ہونا محبت کے لیے نہیں تھا، توجہ رکھے گا، مودت کے لیے نہیں تھا، بلکہ حکومت علوی کے قیام کی پہلی سنگ بنیاد رکھی گئی تھی. اور یہی ہمارا بنیادی فرق ہے اہل سنت کے ساتھ. اہل سنت ولایت کو مانتے ہیں، امامت کو مانتے ہیں، لیکن ان معنی میں نہیں مانتے جن معنی میں ولایت سمجھائی گئی ہے۔ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، حکومت علوی کا اعلان ہے، اور یہ حکومت علوی نسلن بعد نسلن چلتی ہوئی آج امام زمانہ تک پہنچی ہے۔ لہذا ہمارا جو بنیادی اختلاف ہے اہل سنت سے وہ یہ ہے کہ وہ ولایت کو مودت اور محبت اور صرف دلی اور قلبی لگاؤ کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، اور ہم اس ولایت کو حکومت مولا کے معنی میں لیتے ہیں۔ تولا کا معنی یہی ہے کہ مولا کی ولایت کو جان و دل سے قبول کر کے، اپنے آپ کو اس ولایت کے سپرد کر کے دنیا میں ترقی اور اخروی نجات کا سامان کیا جا سکے۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اگر اسلام کے بعد غدیر سمجھ میں آ جائے تو خود بخود کربلا بھی سمجھ میں آ جائے گی، یعنی اگر غدیر سمجھ میں آ جاتی، اگر جنگ صفین میں جو نیزوں پر قرآن بلند کیے گئے تھے بقول آیت اللہ جواد عام لکھے، اگر ان کا فلسفہ سمجھ میں آ جاتا، ان کے پیچھے جو سازش کار فرما تھی وہ مسلمانوں کے ذہنوں میں راسخ پختہ ہو جاتی، اتر جاتی، تو پھر کربلا میں نو کے نیزہ پر حسین اور حسین کے قافلے کے لوگوں کے سر بلند نہ ہوتے۔ لہذا بہت ضروری ہے عزیزان گرامی۔ تو ولایت پذیری، اگر میں کہوں تشیع کا خلاصہ، ولایت پذیری ہے، یعنی ولایت ہے اہل بیت علیہم السلام کو دل و جان سے تسلیم کر کے اپنے آپ کو ان کے سپرد کر دینا۔ ہمیں کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ ایک مثال دے کر گفتگو کا آغاز کروں، آپ ایک بیج کو لیجئے، اور جو باغبان ہے، جو مالی ہے، وہ کیا کہے گا؟ وہ یہ کہے گا کہ بیج کو زمین میں بوئیے، پانی بھی دیجئے، ہوا بھی ملے گی، اور شمسی توانائی ڈائریکٹ اسے ملے گی، تو یہ تباہ و برباد ہو جائے گا، گل سڑ جائے گا۔ یہ مٹی کے اندر جائے گی، مٹی اپنی نمکیات کے ذریعے سے، توجہ رکھے گا، اپنے خاص سسٹم کے ذریعے سے نمکیات لے کر اس بیج کو فراہم کریں گے، بیج پھوٹے گا، اس میں سے کوپل نکلے گی، اور کوپل پھر ایک نہال اور پودا، اور پودا ایک تناور درخت اور شجر سایہ دار میں تبدیل ہو جائے گا۔ لیکن اگر اسی بیج کو آپ کسی پلیٹ میں رکھ کر، جی خوب ہوا دیجئے، خوب پانی دیجئے، اور سورج کی روشنی بھی دی، کیا ہوگا؟ چند دن بعد بیج گل سڑ جائے گا۔ کیوں بھائی؟ آپ کہیں گے مولانا وہی ہوا جو زمین کے نیچے مل رہی ہے وہی تو دے رہا ہوں، وہی سورج کی روشنی کوئی نیا تو نہیں ہے، جو زمین کے نیچے جا کے بیج لے گا وہی تو دے رہا ہوں، وہی پانی تو دے رہا ہوں۔ لیکن پتہ چلا کہ جب تک ایک سسٹم کے تحت بیج کو نہ گزارا جائے، بیج اپنی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا، بلکہ یوں کہوں بیج اپنے کمال کو حاصل نہیں کر سکتا۔ بیج کا کمال یہ ہے کہ اس نظام کے مطابق اسے زمین کے حوالے کیا جائے، تاکہ پانی بھی ملے، ہوا بھی ملے، شمسی توانائی زمین میں جذب ہو کر در حقیقت نمکیات کے ذریعے سے اس کی غذا کا انتظام کرے، یعنی جو زمین کا رزق ہے وہ بھی ملے، جو آسمان سے رزق اتر رہا ہے وہ بھی ایک حکومت کے نظام کے تحت اسے ملے، تب جا کر یہ اس کی حیات کا سبب بنے گا۔ تو جب تک بیج کو زمین کی ولایت کے حوالے نہ کیا جائے، یہ یوں کہوں جب تک بیج کو زمین کی ولایت کے تحت نہ لایا جائے، زمین کا در حقیقت بیج کا وہ حصہ جو زمین میں بویا جا رہا ہے وہ اپنے کمال کو حاصل نہیں کر سکتا۔ بھائی یہی تو ولایت ہے کہ اپنے وجود کو ولایت کے حوالے کر دو۔ جب ولایت کی سرزمین میں دفن ہو جاؤ گے، اور ولایت کے ذریعے سے جو آسمانی رزق اتر رہا ہے، جو نور و ہدایت اتر رہی ہے، وہ جب تمہارے وجود میں داخل ہوگی تو تمہاری ارتقاء اور حیات کا سبب بن جائے گی۔ تو جب ایک بیج اپنے کمال کو حاصل کرنے کے لیے ایک نظام کا محتاج ہے، تو پھر انسان کو کیسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا گیا کہ حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ لگانے والے کتاب خدا کا نعرہ لگا کر بھی در حقیقت کتاب خدا کے مخالف نظر آتے ہیں۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اللہ
لیکن
تو ولایت کو قبول کرنا ہے. تولا کا معنی ہی یہی ہے کہ پہلے ولایت کو قبول کیا جائے، اپنے آپ کو اس نظام ولایت کے سپرد کیا جائے، وہ یسلمو تسلیمہ کی منزل پہ آیا جائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، پھر صلوا علیہ وسلموا تسلیمہ. صرف صلوا علیہ نہیں ہے، صرف منقبت پڑھنا نہیں ہے، صرف نوحہ پڑھنا نہیں ہے، بلکہ منقبت و میلاد و مجلس نوحہ کے بعد جو ولایت کی منزل ہے یسلموا تسلیمہ کی منزل پر ہے، اس منزل پر کہ جہاں پر ہارون مکی موجود ہے کہ ادھر کہا امام نے کہ کود پڑھ تو وہ کود پڑھتا ہے. پتہ ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو حیات دینے والی ہیں، حیات وہ ہے جو زمین کے اوپر رہ کر امام کے مطابق گزاری جائے، اور حیات وہ ہے جو جلتی ہوئی آگ میں کود کر ان کے فرمان پر عمل پیرا ہوا جائے. تو ولایت پذیری روح تشیع ہے، ولایت کو قبول کرنا ہے عزیزانِ گرامی. اور پھر یہ ولایت میں نے عرض کیا کہ نسلن بعد نسلن ائمہ طاہرین علیہ السلام سے ہوتی ہوئی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تک پہنچی ہے. اب یہاں پر ائمہ طاہرین نے علم لدن کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق، در حقیقت اس میں جزیات بیان کی ہیں، فرہنگ کربلا، لغت کربلا، آداب کربلا، آداب زیارت، پورا مفصل باب ہے، توجہ رہیے گا. آداب و زائرین، کامل و زیارات، اور نہ جانے ایسے ہی دسیوں کتاب علماء نے ہمارے لکھی ہیں، علماء امامیہ نے، کہ جس میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے آداب بیان کیے گئے ہیں، ثواب بیان کیا گیا ہے، توجہ رکھے گا. اور آج دو حدیثوں کو آپ کی سماعت کی نظر کرنا چاہتا ہوں. کل اربعین کا دن گزرا، قبل اس کے کہ میں بحث کو شروع کروں، سب سے پہلے تو میری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن ایک حسینی ہونے کے ناطے میں ملت تشیع پاکستان کے علماء، ذاکرین، خطباء، اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، بزرگ، جوان، خواتین، بوڑھے، بچے، سبیل لگانے والے، نوحہ خان، جس نے بھی کل اربعین حسینی علیہ السلام کے دن میں اپنا حصہ ڈالا، اور تقریباً 5 ملین سے زیادہ افراد کا ایک تخمینہ لگایا گیا، کراچی میں 50 لاکھ سے زیادہ افراد کل کے جلوس میں موجود تھے، میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اس لیے کہ بہرحال لوگ علماء کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہم صرف نیابتاً عرض کر رہے ہیں، والا میری کوئی حیثیت تو نہیں ہے کہ میں قوم کا شکریہ ادا کروں، اس لیے کہ شکریہ ادا کرنے والی ہستی تو پردہ غیب میں موجود ہے، جو دعاؤں میں آپ کو یاد رکھے ہوئے ہیں. وہ شہزادی کون ہیں سلام اللہ علیہ ہیں کہ جو آپ کے لیے دعا فرمائیں گے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. لیکن یہاں پہ ضروری ہے کہ اپنے مرکزی جلوس کو جو ہے وہ اہمیت دی جائے، اس کی مرکزی حیثیت باقی رکھی جائے. یہ ہمارا قانونی حق ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے جلوس کے لیے جائیں، پیدل جائیں، مشی کے طور پر پیادہ روی کریں، گاڑیوں میں جائیں. لیکن یہاں پر ایک چیز ضروری ہے اور اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. مسلسل خبریں آ رہی ہیں پاکستان بھر سے، کراچی میں بھی اکا دکا واقعات ہوئے ہیں جن کو آدھی رات تک ہم نمٹاتے رہے، کہ دیکھیے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مشی کے جلوس جو ہمارا حق ہے، یہ کہیں اصلی اور مرکزی جلوس کے لیے کوئی ایسا سبب نہ بنے کہ جس سے اس کی مرکزی حیثیت کو کوئی زخم پہنچے. یاد رکھے گا، توجہ رکھے گا. میں دیکھ رہا تھا کہ 150 مرد و خواتین جا رہے ہیں، دو گاڑیوں نے دو ٹریک کو روکا ہوا ہے، دو لائنوں کو، اور اس پر بھی معذرت کے ساتھ ایسا نامناسب رویہ آنے جانے والوں سے، اور بعض اوقات زد و کوب کی بھی میں نے مناظر دیکھے اپنی حقوں سے. اس لیے میں شرعاً اپنی ذمہ داری سمجھ کے بتا رہا ہوں، اگر آپ نے چلنا ہے ایک مہذب قوم کی حیثیت سے، بالکل ایک ٹریک پر یا فٹ پاتھ پہ چلیے، منظم ہو کے چلیے، دنیا کو بتائیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے جلوس جو ہیں وہ دشمن، دیکھیے دشمن ہمیشہ دو محاذوں پہ حملہ کرتا ہے. میں تھوڑا سا وقت لے رہا ہوں یہاں پر، لیکن یہ ایک اہم بات ہے تاکہ یہ بات ریکارڈ بھی ہو رہی ہے اور اگلے سال تک رہ جائے گی. دشمن دو محاذوں پر آپ سے لڑتا ہے، ایک اصلی محاذ کہ جہاں پر وہ آپ کو کمزور کرنا چاہتا ہے، دوسرا محاذ فرعی محاذ کہلاتا ہے، یعنی جانبی محاذ کہلاتا ہے کہ آپ کی توجہ کو بانٹ کر دوسری طرف لگاتا ہے، توجہ رکھے گا، اور تاکہ آپ اصل محاذ سے آپ کی توجہ ہٹ جائے اور پھر وہ وہاں پہ کاری ضرب لگائے. جیسا کہ اسلام کی ابتدائی جنگوں میں ایسا ہی ہوا کہ مسلمان چھوڑ کے چلے گئے، وہاں سے دشمن کو موقع ملا. تو یاد رکھیے گا، دشمن اس وقت کوشش کر رہا ہے کہ یہ مشی کے جو جلوس ہیں ان میں رخنہ اندازی کر کے، ان میں بلوا کر کے، ان میں اشتعال پیدا کر کے، اس کو یوں کہوں کہ ایک ایسی فہرست میں شامل کیا جائے کہ جس کی وجہ سے آئندہ آنے والے سالوں میں آپ کے مرکزی جلوس پر آپ کے جب لوگ نکلیں گے ان کو روکا جائے گا، یا خدا نخواستہ ان کا کوئی اجتماعی عمل اس بات کا سبب بنے کہ جس کی وجہ سے جلوس کی، مرکزی جلوس کی اہمیت اور حیثیت کو زک پہنچے، دشمن یہ چاہ رہا ہے. لہذا بہت توجہ کی ضرورت ہے، نکالیے جائیے، لیکن یاد رکھیے کہ آپ کا مرکزی جلوس متاثر نہ ہو، توجہ رکھیے گا. قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، ٹریفک کی روانی میں خلل واقع نہ ہو، احترام سے، منظم انداز سے لے کے چلیے، ماتم کرتے ہوئے چلیے. یقیناً آپ کا یہ جلوس، آپ کا یہ مشی، آپ کی پیدا روی دنیا کو بتا رہی ہے کہ حسین ابن علی کون ہے. اپنے ساتھ پلے کارڈز رکھیے، امام حسین کے اقوال بتائیے، بتائیے کہ اربعین کس کا ہے، اور اپنے اہل سنت بھائیوں کو بتائیے. میں بارہا اس تمام عرصے میں جہاں پر ناصبیوں کی طرف سے جو شبہات ایجاد کیے گئے ان کا جواب دیتا آیا ہوں. میں نے بارہا تقریباً ہر جگہ، ہر شہر میں یہ کہا ہے کہ اہل سنت ہمارے دشمن نہیں ہیں، ناصبی دشمن ہیں. جب ہم کہتے ہیں بر دشمنان اہل بیت لعنت، تو اس سے مراد وہ ناصبی ہوتے ہیں کہ جو بغض اہل بیت رکھتے ہیں، توجہ رکھے گا. جن کو کبھی پنجتن پاک گالی نظر آتی ہے، علیون ولی اللہ، کبھی ان کو دہشت گردی نظر آتی ہے، کبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ حضرات اپنی زیارتوں میں تین جگہ انگلی سے اشارہ کر کے ہمارے خلافہ پہ لان تان کرتے ہیں، اور وغیرہ وغیرہ اسی قسم کے جھوٹ اور افترا اور الزامات و تہمتیں. یہ وہ سازشی ٹولہ ہے، یہ وہ تکفیری ٹولہ ہے جو ISIS یا داعش کی موت کے بعد اب پاکستان میں اپنے قد کو اونچا کرنا چاہ رہے ہیں. لہذا اس وقت شیعہ یعنی حیدر کرار کی ذمہ داری ہے کہ ان سیاسی اور اجتماعی حالات پر بھی نگاہ رکھیں تاکہ آپ کی مرکزی حیثیت جلوس کی اور مجلس کی وہ باقی رہے. اور پوری آب و تاب سے کل آپ نے دیکھا کہ تا حد نگاہ یعنی 5 بجے تک پورا جلوس ختم ہو جاتا تھا، لیکن 5 بجے تک جو ہے وہ نمائش تک جو ہے اس کی ٹیل جاری تھی، اور وہاں پر جو ہے لوگ حد دینے کا سر ہی سر نظر آ رہے تھے. آپ حضرت بخوبی واقف ہیں. میرا سلام ہو میری ماؤں بہنوں پر، میرا سلام ہو میرے نوجوانوں پر، میرا سلام ہو اسکاؤٹ کے نوجوانوں پر جو 5-5, 6-6 گھنٹے کی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں. کسی جگہ میں نے پڑھا تھا کہ کم سے کم آپ انہیں شاباش نہیں دے سکتے تو سلام دعا کر کے ان کی ہمت اور حوصلہ افزائی تو بلند کر سکتے ہیں. یہ کہہ سکتے ہیں بھائی ماشاءاللہ جزاک اللہ، جیت رہو، امام کے سپاہی بنو. کوئی علم لے کے جا رہا ہے تو اس کو یہ کہہ کہ بھائی انشاءاللہ امام زمانہ کی سپاہ میں علم اٹھانے والے بنو. کوئی زلجنا کی شبی لے کے جا رہا ہے تو کہہ کہ انشاءاللہ امام زمانہ کی سواری کی لگام تم تھامو. کوئی تابوت اٹھا کے جا رہا ہے تو انشاءاللہ تم اس سے بڑی ذمہ داری سنبھالو. یہ جملے کیا ہیں؟ یہ جملے در حقیقت ان عزاداروں کے حوصلوں کو در حقیقت معراج عطا کریں گے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. بس اس روایت، اس آیت سے متعلق چند جملے، اور وہ دو حدیث امام کی، بس یہی کل کلام ہے میرا، اپنی طرف سے مزید کلام نہیں کروں گا. اگر چاہتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے مسلمانوں اگر تمہارا دعویٰ ہے، توجہ رکھے گا، دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ تو فتبعونی، اے رسول کہہ دو کہ تم مسلمان جو دعوی عشق و محبت الہی کر رہے ہو، فتبعونی، مجھ محمد کی پیروی کرو، توجہ رکھے گا. ایک کلیہ دے دیا، جس کو دعویٰ ہے حب الہی کا وہ محمد مصطفیٰ کی پیروی کرے. فتبعونی، اس اتباع کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، توجہ رکھے گا، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. بھائی میں لاکھ کہتا رہوں کہ جناب میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ کا عاشق ہوں، میں آپ کا دل داتا ہوں، میں آپ کے دل باغتا ہوں، جب تک آپ تصدیق نہ کریں میری محبت کی کوئی حیثیت اور ویلیو نہیں ہے. قول ان کن تم تو ہے پن اللہ, آپ بڑے سے بڑے توحیدی بن جائیں, بڑے بڑے باجے بجا کر جی توحید کے گیت سناتے رہیں, لیکن جب تک اتباع رسول نہ ہو توجہ رکھے گا, اس وقت تک دعوے حب الہی بیکار ہے, صفر ہے, ہیچ ہے, پوچھ ہے, کوئی ویلیو نہیں ہے. فتبعونی کا جملہ یہ بتا رہا ہے کہ اگر رسول کی پیروی ہو جائے گی تو دعوے حب الہی پر جو سرٹیفکیٹ تمہیں ایشو ہوگا اس پر اللہ کی مہر لگی ہوگی, اس پہ اللہ کی مہر لگی ہوگی. فتبعونی, تو فتبعونی یہ دو جملے کہہ کر بس میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. بھائی دیکھو اتباع کیسے کرنی ہے, جو رسول دے اسے لے لینا, جس چیز سے روکے اس سے رک جانا, پہلی منزل یہ. دوسری منزل کیا ہے, ویسلم تسلیما, اور تسلیم کی منزل پہ آ جانا. اب جو مسلمان دعوی حب الہی رکھتا ہے اسے فتبعونی کی منزل پر حب رسول کے لیے یوسلم تسلیمہ کی منزل پہ آ کر در حقیقت جو رسول دے رہا ہے اسے لے کر جس سے روک رہا ہے اس سے رک کر یہ بتانا ہوگا کہ میں رسول کی سنت پر قائم ہوں. پتہ چل گیا اگر دعوت ذوالشیرہ ہو, پہلی آفیشل میٹنگ ہو, تو کہا کہ یہ میرا علی بھائی ہے, میرا اخی ہے, میرا جانشین ہے. یہ آخری میٹنگ ہو کہ یہ کہہ کر در حقیقت باب ولایت بند کر دیا, من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. یعنی اب جو رسول وہاں دے رہا تھا اس کی آخری منزل غدیر خم ہے کہ اب علی کا ہاتھ دے رہا ہوں, یہ ہاتھ جس کو مل گیا وہ نجات یافتہ ہو جائے گا. تو فتبعونی کی منزل پہ آنا ہوگا, اتباع کی منزل پہ آنا ہوگا, اور صرف یہی نہیں بلکہ ہر معصوم کی اطاعت کرنی ہوگی. خاتمیت کے علاوہ, رسالت کے علاوہ, مقامات تکوینی و روحانی و ملکوتی جو رسول اللہ کے لیے ہیں وہی مولا کائنات کے لیے ہیں. انک تسمع ما اسمع و انک ترى ما ارى کا معنی کیا ہے, اے علی تم بھی وہی سن رہے ہو جو میں محمد خاتم النبیین سن رہا ہوں, تم بھی وہی دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں. توجہ رکھے گا, یعنی علی اس منزل پر ہیں, توجہ رکھے گا, علی اس منزل پر ہیں کہ جہاں پر نبی نہیں ہیں. توجہ رکھے گا, ابھی تصدیق کی ہے کہ آپ رسول ہیں, میں آپ کے ساتھ ہوں. کہا کہ علی تم بھی وہی سن رہے ہو جو میں سن رہا ہوں, تم بھی وہی دیکھ رہے ہو میں دیکھ رہا ہوں. تو پتہ چلا علی کا نور رسول سے جدا نہیں ہے, جو علی کا نور ہے وہی رسول کا نور ہے, وہی رسول کا نور ہے. اس لیے اللہ نے کہا تھا خلقتک یا محمد من نوری و خلقت علی من نوری, کہا محمد آپ کو ہم نے اپنے نور سے اور علی کو آپ کے نور سے پیدا کیا ہے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. تو پھر ہر امام کی ولایت پذیری, ولایت کو قبول کر, نظام ولایت کے تحت آنا ہے. بس دو احادیث امام کی جو امام حسین علیہ السلام کے لیے, توجہ رکھیے گا, چھٹے امام سے منسوب ہے. چھٹے امام سے بہت ساری روایاتیں ہیں, اور آٹھویں امام حضرت عالم عالم محمد امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملے. اس لیے کہ یہ دو امام ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے آج مکتب جعفری کا نام اور بول بالا ہے. چھٹے امام کی وجہ سے مکتب جعفری, مذہب اہل بیت کا نام مکتب جعفری پڑا, اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے مکتب جعفری کی جو ترویج اور اشاعت تھی وہ ورلڈ وائڈ ہوئی, بین الاقوامی سطح پر. جب امام مدینے سے چلے تو جہاں جہاں امام گئے وہاں پر امام نے تشیع کا پیغام پہنچایا ہے. توجہ رکھیے گا, امام کا کوئی بھی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا جہاں امام گئے ہیں. لہٰذا چھٹے امام اور آٹھویں امام سے بہت ساری روایتیں, چھٹے امام سے ایک روایت عرض کر رہا ہوں. مل کے درود بھیجیے محمد والے محمد. روایت بہت طولانی تھی, میں نے صرف اس کا خلاصہ کیا ہے. یہ روایت ثواب الاعمال نامی کتاب ہے, علماء امامیہ نے کتابیں لکھی ہیں ثواب الاعمال, اعمال کی, زیارتوں کی کیا ثواب ہے، کامل الزیارات، ایک کامل اور اچھی زیارت کسے کہتے ہیں، یہ سب علماء نے لکھی ہیں۔ افسوس کہ چونکہ ہمیں پڑھنے کا رواج نہیں ہے، دعائیں بھی پڑھتے ہیں تو وہ بس پڑھ کے رکھ دیتے ہیں، حدیثی کتاب بھی ہوتی ہے تو پڑھ کے رکھ دیتے ہیں، دعائے توسل بھی ہو گئی، یا وجیہن عند اللہ، اشفع لنا عند اللہ، یا دعائے کمیل ہو گیا، نورو یا قدوس، یا نورو یا قدوس، بھائی کیا پڑھا تم نے؟ کچھ نہیں پتا۔ حدیثی کتاب پڑھ کے رکھ دی، کیا پڑھا؟ نہیں پتا۔ کیوں برکت نہیں آ رہی ہمارے گھروں میں حدیثی کتاب پڑھنے سے؟ 30-35 سال پہلے گھروں میں رواج تھا حدیث سے پڑھنے کا، توجہ رکھیے گا۔ میں چونکہ اسی محلے کا پرورش یافتہ ہوں، مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ مسجد خیر المز اشر صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، خدا ان کی قبر پر اپنی رحمتوں کی بارش فرمائے، وہ حدیث قصہ ہوتی تھی، اس کے بعد ایک مختصر سی مجلس ہوتی تھی، اس کے بعد جب گھر جاتے تو گھر میں والدہ مرحومہ جو ہیں وہ خود حدیث سے پڑھتی تھیں۔ آج کیوں نہیں ہے؟ برکت کیوں نہیں آ رہی؟ اس لیے کہ ہم نے پڑھ کے رکھ دی ہے حدیث کے ساتھ۔ حدیث سے ہمیں کیا پڑھتے ہیں؟ رسول نے علی و فاطمہ حسن حسن کو جمع کیا، کیا گھر کا بزرگ بچوں کو جمع کرنے والا ہے؟ میاں بیوی میں کھٹپٹ، ساس سسر میں کھٹپٹ، بچوں ماں باپ میں کھٹپٹ، تو برکت کیسے آئے گی؟ وہاں تو کہہ رہا ہے انہ منی و انا منہم، یہ مجھ سے ہے میں حسین میں ان سے ہوں۔ کوئی ساس سسر اپنی بہو یا داماد کو کہتا ہے یہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں، یا کوئی داماد یا بہو اپنے ساس سسر کو کہتی ہے؟ نہیں، انہم منی وانا منہم، کم سے کم وہ محبت تو پیدا کرے نا۔ تو پڑھنے سے برکت نہیں آتی ہے، عمل سے برکت آتی ہے، توجہ رکھے گا۔ زیارتیں بھی اسی طرح ہیں، توجہ رکھے گا، زیارت آئمہ بھی پڑھ کے رکھ نہیں دینا ہے، عمل کرنا ہے کہ اہل بیت نے کیا میسج دیا ہے، کیا پیغام دیا ہے۔ بدبختی ہماری ہے کہ پڑھ کے رکھ دیتے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ بہرحال تو انشاءاللہ کہ ان زیارتوں کے، ان دعاؤں کا ترجمہ پڑھیں تاکہ ہماری معرفت میں اضافہ ہو سکے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ یہ روایت دو انداز سے، ایک آیت اللہ کمال حیدری سے میں نے سنی، جو کہا کہ معاویہ بن وہب امام کا صحابی ہے، جلیل القدر صحابی، اس نے دق الباب کیا، اندر سے اس کو اجازت دی گئی، آ جاؤ، استاذن تو مجھے اجازت دی گئی، اس نے اجازت مانگی، اجازت دی گئی، داخل ہوا امام کے حجرے میں، امام نماز پڑھ رہے تھے، روایت کے الفاظ ہیں، وجد تو فی مصلیٰ، میں نے امام کو ان کے مصلیٰ پر دیکھا، جا نماز پہ دیکھا، وہ ہوا یناجی ربہ، اپنے رب سے مناجات کر رہے تھے۔ ایک اور روایت میں کہ سر سجدے میں ہے میرے چھٹے امام کا، اور وہ کیا مناجات کر رہے تھے، کیا دعا کر رہے تھے، وہ الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دیکھیے، چھٹا امام سجدے کی حالت میں کہ جب وہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہے، کیا دعا کر رہا ہے، توجہ رکھے گا۔ یہ ہے ظاہر حسین کی عظمت، توجہ رکھے گا، یہ ہے امام حسین کی ظاہر کی عظمت، کس طریقے سے اہل بیت اس ظاہر کو دیکھنا چاہتے ہیں، توجہ رکھے گا۔ یا من خصنا بالکرامہ، امام کہہ رہے ہیں مناجات میں یا سر سجدے میں ہیں یا دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے کہ جس نے ہم اہل بیت کو کرامت و بزرگی اور شرف عطا کیا، وہ خصنا بالوصیہ، اور ہمیں مولا امیر المؤمنین کی وصایت کے ذریعے سے امامت ہم میں منتقل فرمائی، توجہ رکھیے گا، وعدنا بالشفاعہ، اور ہم سے وعدہ کیا ہے اللہ نے کہ وہ ہمیں روز قیامت حق پہ شفاعت عطا کرے گا۔ اب یہ امام کرامت، وصایت، شفاعت، یہ وہ تقوینی مقامات بتا رہے ہیں کہ شیعہ کو چاہیے ان کو مد نظر رکھے۔ وَآتَانَا عِلْمَ مَا مَضَى وَمَا بَقِيَا، اور جو کچھ بھی علم گزر چکا ہے اور جو کچھ بھی باقی اور ہونے والا ہے تا قیامت، وہ سب ہمیں عطا کیا ہے، تو مجھے رکھے گا۔ عِلْمَ مَا آتَانَا عِلْمَ مَا مَضَى وَمَا بَقِيَا، جو گزر چکا ہے، جو باقی ہے، سب کا علم ہمیں عطا کیا ہے۔ وہ حملنا الرسالہ، اور ہمارے ذریعے سے رسالت کا بوجھ اٹھوایا گیا ہے، یا ہمارے ذریعے سے اللہ نے رسالت کا بوجھ اٹھایا ہے، یعنی ہم ارکان رسالت ہیں، ہم ارکان توحید ہیں، توجہ رکھیے گا۔ وہ جعلنا ورثۃ الانبیاء، اور ہمیں انبیاء کا وارث قرار دیا ہے، توجہ رکھیے گا۔ اور اگر اصل وراثت دیکھنی ہو تو پھر امام زمانہ کا ظہور دیکھیے گا، کہ جہاں پہ تمام انبیاء کی وراثت ایک جگہ میرے بارہ مولا اور سرکار میں نظر آئے گی۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اب امام ایک اور جملہ فرماتے ہیں، وجعل افئدۃ من الناس تهوی الینا، یہ کون سی آیت کی طرف اشارہ ہے؟ یہ اشارہ ہے حضرت ابراہیم، کہ جب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے اپنے فرزند اپنی زوجوں کو بوادن غیر ذی زرعین میں چھوڑ دیے بے آب و گیا وادی میں، اور ربنا لیقیموا الصلاۃ و نماز قائم کریں تاکہ لوگوں کے دل ان کی طرف پلٹ آئیں. توجہ رکھے گا، امام نے اس آیہ سے الہام لیتے ہوئے فرمایا اور وجالا افیدتا من الناس، اور لوگوں کے دلوں کو ہماری طرف کھینچنے والا، پلٹنے والا، لوٹنے والا قرار دیا ہے. یعنی در حقیقت امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہماری حکومت صرف بدنوں پہ نہیں ہے، ہماری حکومت لوگوں کے قلوب اور دلوں پر قائم ہے. تحوی الینا، اس کے بعد فرمایا اغفر لی ولی اخوانی، اب امام کہہ رہا ہے خدا مجھے معاف کر دے، ولی اخوانی میرے ان بھائیوں کو، ان دینی بھائیوں کو، ان ولایتی بھائیوں کو کہ جن کے دل میں حب اہل بیت ہے، جن کے دل میں ولایت کا جذبہ اور شوق اور رغبت موجود ہے. وزوار قبر ابی الحسین بن علی صلوات اللہ علیہم، اور حسین ابن علی کی قبر کی زیارت کرنے والے زوار کی مغفرت فرما دے. توجہ رکھے گا، کون کہہ رہا ہے؟ چھٹا امام کہہ رہا ہے. توجہ رکھے گا، اس کے بعد وہ عشق الذین انفقوا اموالہم، جو ہم اہل بیت کی محبت میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا سبیلیں، نظر، نیاز، ٹرانسپورٹ، جس کا جو بس چل رہا تھا وہ حسین ابن علی کے لیے خرچ کر رہا تھا. ان کا حساب کتاب ہے، یہ بے حساب کتاب نہیں ہے. اس لیے کہ اگر اللہ کی کہتا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو ذرے کے برابر عمل خیر کرے گا اسے دیکھے گا، اسی طرح حسین کی کتاب عزاداری میں جو ایک قدم بھی اٹھا رہا ہے اس کا حساب کتاب باقی. آیت اللہ العظمیٰ برجردی، توجہ رکھے گا، امام خمینی کے استاد جنہوں نے مسجد اعظم جن کے حکم سے بنی ہے، مرجع تقلید اپنے زمانے میں ایک مرجع تقلید تھے پوری دنیا میں، لوگ ان کے ہاتھ چومنے کے لیے بے چین رہتے تھے، اجازت نہیں دیتے تھے لوگ ان کے ہاتھ چومیں. یہی مرجع تقلید روز عاشور زائرین ابا عبداللہ کے راستے میں جہاں سے جلوس گزرتے تھے کھڑا ہو جاتا تھا، اور جب وہاں سے زوار چلے جاتے تھے تو ان کی آنکھوں کو آرزہ ہو گیا تو وہ مٹی اٹھا کر اپنی آنکھوں پہ ملتے تھے. خداوند عالم نے زوار کے قدموں کے نیچے پڑی جانے والی خاک کے ذریعے سے ان کو شفا عنایت فرمائی. ہر چیز کے ریکارڈ موجود ہے، دامت میں گنجائش نہیں کہ میں اور بہت سے واقعات نقل کروں، ہندو کے واقعات، غیر مسلموں کے واقعات جنہوں نے امام حسین کی راہ میں خرچ کیا اور ان کا حساب کتاب باقی ہے. یاد رکھے گا، ممکن ہے اس دنیا میں نہ ملے، ممکن ہے روز قیامت، معذرت چاہتا ہوں، شب معراج جب سرکار پہنچے تو دیکھا جنت میں ایک انتہائی خوبصورت درخت ہے، خوبصورت درخت. اب جب خوبصورت کہا جاتا ہے تو وہ خوبصورت ہوگا، اب ہم تصور نہیں کر سکتے، تزین و آرائش شدہ. تو جبریل سے پوچھا یا رسول اللہ نے، یا رسول اللہ نے جبریل بتاؤ یہ کیسا درخت ہے؟ کہا کہ جب اللہ بہشتی کو بہشتی داخلے گئے تو علی اور ان کے شیعوں کو اس جنت کے اس مرکزی درخت کے پاس لایا جائے گا. کیوں؟ تاکہ وہ اس جنت کی نعمتوں سے استفادہ کریں. اس لیے کہ علی کے شیعوں نے دنیا میں جو سختیاں اٹھائی تھیں ان کی جزاؤں میں سے ایک جزا یہ درخت ہے. اب ہم تصور نہیں کر سکتے وہ درخت کیا ہوگا، لیکن رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ شیعہ جو صعوبت برداشت کرتا ہے حب علی میں، ولایت علی میں، عزاداری امام حسین کے لیے، در حقیقت اس کا حساب کتاب موجود. مل کے درود دیجیے محمد و آل محمد. وہ اشخاص ابدانہم، جنہوں نے اپنے جسموں کو، یعنی ہماری ولایت کے لیے شاید لباس سیاہ مراد ہے امام کا یا سینہ زنی مراد ہے، اب مشخص معلوم کیا ہوا، مشخص ہے کہ شیعہ ہیں. رغبتن فی برنا، وہ ہماری محبت میں، ہماری راہ میں نیکیاں انجام دیتے ہیں، نیک کام انجام دیتے ہیں، اور انہیں رغبت ہوتی ہے، شوق ہوتا ہے. رغبت کسی کے فورس سے نہیں آتی، دباؤ سے نہیں آتی، رغبت وہ شوق ہے جو دل کی گہرائیوں سے جنم لیتا ہے. آپ کو لوگ کہیں کہ आप इतने पैसे ले लीजिए, आप जुलूस में ना जाइए, आप राज़ी हो जाएंगे? नहीं, राज़ी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये रग़बत है, ये शौक़ है हमारा, ये वो विलायत की मोहब्बत है जो अल्लाह ताला ने हमारे दिलों में डाली है। उसके बाद फरमाते इमाम, वरजा अन लिमा इंदका फी वसिलतना, और ये हमारे शिया उम्मीद रखते हैं अल्लाह तेरी बारगाह में हमारी वजह से जो इनको सवाब मिलने वाला है। अब ये छठे इमाम एक एक करके बता रहे हैं, बहुत तेज़ी के साथ मैं अल्फाज को गुजार रहा हूँ। वो सुरूरन अदखलू अला नबी के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो अज़ेदारी में आते हैं, मवद्दत अदा करते हैं, ये जो सीना जनी करते हैं, जुलूस निकालते हैं, सबीले लगाते हैं, हमारी मोहब्बत में अज़ेदारी के लिए जो काम करते हैं, ये ए अल्लाह तेरे नबी के दिल में वो खुशी दाखिल कर रहे हैं जो बेनज़ीर खुशी है। रसूल अल्लाह को जो आपकी अज़ेदारी थी, अज़ेदारी आपकी अज़ेदारी नहीं है, ये मवद्दत फिल क़ुरबा है, ये मवद्दत फिल क़ुरबा है, ये मवद्दत का जो सिला मांगा है रसूल अल्लाह, ये वो है। फिर जब रसूलल्लाह देखेंगे हमारे शिया मेरे अली के पैरोकार, मेरे हुसैन के पैरोकार, मेरी जहरा का नाम लेवा, हसन और हुसैन का नाम लेवा, दर हकीकत आज़ादारी में आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके दिल में क्यों नहीं ठंडक आएगी, वो क्यों नहीं खुश होंगे? वो सुरून अदखलू अला नबी का, वो तेरे नबी के दिल में ठंडक पैदा करने का सबब बनते हैं। और फिर अगला जुमला सुनिए, ये अली वलीउल्लाह की सदाएं, ये सीना जनी की सदाएं, ये सिर्फ रसूलल्लाह के दिल में ठंडक पैदा नहीं करती, बल्कि ये दुश्मनों पर बिजली बन के भी बरसते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इमाम कह रहे हैं। उसके बाद वो अदखलू व गैज़न अदखलू अला वदूहिना, और ये मवद्दत फिल क़ुरबा अदा करके हमारे दुश्मनों के दिलों पर बिजली बनकर बरसते हैं। आपका मातम, आपका अलीन वलीउल्लाह, आपका सीना जनी, आपका या हुसैन, आपका लब्बैक या मेहदी, आपका लब्बैक या जहरा अबद वल्ला या जहरा मनंसा हुसैन, ये क्या है? ये दर हकीकत क्या है? दुश्मनों के ऊपर बिजली बन के बरस रहा। तवज्जो रखिएगा, मैं फिर कहूँगा, देखिए यहाँ पर इसलिए कि अहले सुन्नत का एक तबका है जो नासबी है, वल्ला अहले सुन्नत विलायत अहले बैत को जिन माना में कबूल करते हैं, अभी इसमें मैं बहस नहीं करूँ किन माने में कबूल करते, इमामत को भी कबूल करते हैं, किन माने में कबूल करते हैं अभी बहस नहीं है, जब मुनाज़िर का मौका आएगा हम उनसे बहस करेंगे, लेकिन इमामत को कबूल करते हैं, विलायत को कबूल करते हैं, किन माने में करते भी बहस नहीं कर रहा मैं, इस पर हमारी डिबेट है उनसे, हमारी दर हकीकत उनसे गुफ्त शनीद है, हमारा दर हकीकत जिसे इल्मी मुनाजरा है, यही मौका है कि जहाँ पर हम कहेंगे जनाब आप कहते हैं अली अतका, अली अजहद, अली आला, अली अफजल, अली सब कुछ है, इल्म के लिहाज से, शुजात के लिहाज से, फसाद के लिहाज से, बलागत के लिहाज से, नसब के लिहाज से, ईमान के लिहाज से, हर लिहाज से अली है। तो मैंने किसी सूफी साहब से कहा कि अगर अली हर लिहाज से अव्वल है तो फिर ये फ़िकह का इल्म जो आप हाथ बांध के पढ़ते हैं ये अली से क्यों नहीं लेते? भाई आपने कहा अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, रसूलल्लाह ने कहा कि मैं शहर इल्म, अली उसका दरवाज़ा, तो कुल इल्म किसके पास? रसूल के पास। उसका दरवाज़ा कौन? अली है। तो पता चला कुल इल्म फ़िकह का हो या गैर फ़िकह का, वो अली मुर्तज़ा के पास है। जब आपने तस्लीम कर लिया कि अली के पास तमाम इल्म मौजूद है, तो बशमूल फ़िकह का इल्म मौजूद है, तो जब सब कुछ अली को मान रहे हो तो फ़िकह का इल्म भी अली से ले लो। मिलकर दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। वो अरादू, और उन्होंने हमारे शियों ने मवद्दत फिल क़ुरबा का इरादा किया है, बेदाल का रजवाना, ए अल्लाह तेरी रजा, तवज्जो रखिएगा, नाम नमूद नहीं। माजरत के साथ हमारे यहाँ लिख दिया जाता है आलमी शोहरत याफ्ता, एक वबा चल निकली आलमी शोहरत याफ्ता, आलमी शोहरत याफ्ता क्या होता है? आपने यूट्यूब पर अपनी वीडियो डाल दी, पाकिस्तान से बाहर इंटरनेशनल मीडिया है, यानी आप पाकिस्तान से बाहर निकल गए, जब आ गए तो आप इंटरनेशनल हो गए, अब लिखने की ज़रूरत नहीं है भाई बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता फला फला, ये वबा हमारे यहाँ आ गई है, तवज्जो रखिएगा। एक वाक्य सुनाऊँ और बात को कंप्लीट करूँ, आयतुल बंदानी ने ये वाक्य सुनाया है कि हरम मोहसिन में ये वाक्य सब्त है, लिखा गया रजिस्टर में, बाबुल क़िबला के पास एक शार है, वहाँ पर एक शख्स था जो तादिया खानी जो ईरान इराक में मशहूर थी, जिस तरह हमारी खेमे बनाए जाते हैं उस तरीके से वहाँ पर खेमे का मंज़र और शिमर और मसलन शहदाए करबला का मंज़र दिखाया जाता था, ایک شخص شمر بنتا تھا اور وہ مرثیہ پڑھتا تھا، پھر مرثیہ پڑھ کے وہ لوگوں کو رلاتا تھا، آخر میں وہ بوڑھا ہو گیا تو اس کی آواز معذرت کے ساتھ پھٹا بانس ہو گئی تھی، جو سنتا تھا ہنستا تھا۔ اس کی ایک دکان تھی باب القبلہ پر، لوگ اس سے اتنی کرخت آواز سی تھی، بصورت آواز ہو گئی تھی، لوگ بس چونکہ بوڑھا ہو گیا تھا، بس ٹھیک ہے چلنے دو، کرتا ہے کرنے دو۔ یہ شمر بن کے رول ادا کرتا تھا اور مثلا وہ مرثیہ پڑھتا تھا، لوگ اس کی دکان سے آ کے خریداری نہیں کرتے تھے، تو کہتا تھا تم نہ خریدو، میرا حسین مجھے برکت دے گا۔ مرنے سے ایک سال پہلے یہ عاشور کے میدان میں جہاں پر وہ تازیہ خانی ہوتی تھی، یہ وہاں گیا اور وہاں جا کے اس نے وہی مرثیہ پڑھا۔ اب جو مرثیہ پڑھا، انتہائی خوبصورت آواز، دل نشین آواز، دل میں اتر جانے والی آواز، ایسی آواز کہ لوگوں کو حیرت ہوئی، یہ کیا ہوا؟ جب لوگوں نے یہ سنا تو وہ ساری چیزیں بھول گئے، اس کا ہاتھ چومنے کے لیے، اس کا ہاتھ توسل کرنے کے لیے کہ تیری آواز میں جادو آ گیا، معجزہ ہو گیا، سب لوگ اس پہ ٹوٹ پڑے۔ یہ بیچارہ وہاں پر دب کر اس کا انتقال ہو گیا۔ توجہ رکھیے گا، اب پورے کربلا میں جو ہے وہ تعطیل ہو گئے، علماء فقہا نے اپنے درس کی چھٹی کر دی، نجف تک اس کا جنازہ گیا، وہاں پر بھی چھٹی کر دی گئی، اس کو دفنا دیا۔ رات کو خواب میں کسی عالم نے دیکھا کہ عالم برزخ سے آیا، بہت خوش ہے، کہا کہ وجہ کیا ہے؟ توجہ رکھیے گا، نوحہ خان حضرات، مرثیہ خان حضرات، جو بھی ذاکر کا عنوان جس پر صادق آ جاتا ہے اس کے لیے عرض کر رہا ہوں، اس نے کہا تم جیسے ہی آخری اینٹ رکھ کے گئے، دو فرشتے آ گئے اور دونوں بہت مؤدب کھڑے تھے، سر جھکائے، کبھی سر جھکاتے تھے، کبھی میرے سر کی طرف دیکھتے تھے۔ اب میں پریشان تھا کہ یہ مجھ سے سوال جواب کریں گے، کیا ہوگا؟ کہا کیا وجہ ہے، کیا دیکھ رہے ہو؟ اس کو تھوڑی سی ہمت پیدا ہوئی، یہ سب عالم برزخ میں ہو رہا ہے، قبر میں جانے کو عالم برزخ شروع ہو گیا، عالم قبر یعنی عالم برزخ۔ اس نے کہا ہم کیا کریں، ہمارے اور تمہارے مولا امام حسین تمہارے سرحانے کھڑے ہیں۔ اسے پیچھے مڑ کے دیکھا، یہ بھی اب وہ چھوٹی قبر نہیں ہے، اب وہ وسیع قبر ہے، یہ کھڑا ہو گیا۔ مولا آپ، مولا نے کہا کہ شمر، اس کا نام شمر پڑ گیا تھا، امام نے وہی نام لیا، کہا کہ شمر ہمارا مرثیہ پڑھا۔ اس نے کہا کہ مولا میں تو ابن زیاد کا شمر بنتا ہوں، آپ کا شمر تھوڑی ہوں۔ امام حسین نے کہا تو شمر مائی نہ شمر ابن زیاد، تم ہمارے شمر ہو، تم مجھے دشمنوں کے شمر نہیں ہو، تم چونکہ ہماری محبت بھی شمر بنتے ہو نا، تمہارا یہ کردار بھی ہمیں پسند ہے۔ توجہ رکھیے گا، اب جب اس نے کہا، مولا نے کہا وہ مرثیہ پڑھو جو تم پڑھتے تھے، کہتے ہیں کہ میں نے جب مرثیہ پڑھنا شروع کیا، امام نے اپنا ممو اتار دیا اور امام نے کہا کہ ہائے میری بہن زینب پہ کیا گزر گئی قیامت۔ جب انسان یہ فضیلت دیکھتا ہے اور پھر دوسری طرف دیکھتا ہے کہ کوئی رقاصہ پر نوٹ ڈال رہا ہے، کوئی نوحہ خان آج ٹی وی میں جا کر ڈراموں میں برہنہ ہاتھوں میں جھول رہا ہے نا محرموں کے، کتنا افسوس ہوتا ہے۔ اور پھر وہ آ کر، یا حسین یا زینب تیری چادری بھی گئے، اپنے مقام کو پہچانے نوحہ خان، ذاکر حضرات کہ کس عظیم مرتبت کہ در آپ مالک، اور کون سی مرتبت اور فضیلت آپ کا انتظار کر رہی۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ وارادوا بذلک رضوانا، امام کیا کہہ رہے ہیں، چھٹے امام کہہ رہے ہیں اے خدا یہ تمام عزاداری تیری خوشنودی چاہتے ہیں، تیری خوشنودی سر فہرست ہے ان پر، ان کے سامنے تیری خوشنودی، تیری خوشنودی یعنی رسول کی خوشنودی، رسول کی خوشنودی یعنی جناب زہرا کی خوشنودی، جناب زہرا کی خوشنودی یعنی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی۔ یہ ایک طولی سلسلہ ہے، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، لہذا اگر امام زمانہ کی خوشنودی ہے وہی جناب زہرا کی خوشنودی، وہی رسول اللہ کی، وہی خدا کی، لہذا یہ خدا کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ فکفاہم عنا برضوان، اے اللہ ہمارے شیعوں کو ہم سے راضی کر دے، یہ چھٹے امام کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَقْلَاهُمْ بِاللَّيْلِ وَنَهَارِ، دن اور رات ان کی حفاظت فرما، وَخْلُفْ عَلَىٰ أَهَالِيهِمْ وَأَوْلَادِهِمْ، اور یہ جو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر ہماری محبت میں جلوس میں نکلے ہیں یا اربعین کے جلوسوں میں گئے ہیں، کہیں پر بھی گئے ہیں، خدا ان کی اولاد اور ان کے گھر باروں، گھر دار اور گھر والوں کی حفاظت فرما، بہترین حفاظت کرنے والا بن جا۔ بِأَحْسَنِ خُلُقٍ وَصَحِبْهُمْ، ان کا ساتھ دے، توجہ رکھیے گا، امام کہہ رہے ہیں ان کا ساتھ دے جو حسین کی محبت میں نکلا ہے، وَقْفِهِمْ شَرَّ كُلَّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور ہر ظالم و ستمگر سے ان کو محفوظ رکھ۔ اور آخری صرف دو تین جملے، ایک اور روایت کے جو چھٹے امام سے ہے، ایک دفعہ مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ جزاک اللہ۔ فرمایا چھٹے امام نے، من خرج من منزلہ، جو اپنی گھر سے نکلے، یرید زیارت قبر حسین ابن علی، ارادہ کیا کرے کہ مولا حسین کی قبر کی زیارت کرا۔ سدیر امام کا صحابی، چھٹے امام، امام نے کہا روزانہ زیارت کرو۔ تو کہا روزانہ؟ ہفتے میں ایک بار، مولا ہفتے میں، مہینے میں ایک بار، سال میں ایک بار، زندگی میں ایک بار، مولا یہ کیسے ممکن ہے روزانہ؟ امام نے کہا اونچی جگہ چلے جاؤ، قبر حسین کی طرف رخ کرو، کہو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، مولا حسین آپ پہ سلام۔ اپنی اردو میں کہیں کوئی مسئلہ نہیں، مولا حسین آپ پہ سلام۔ مولا رسول اللہ کے بقول کہ جو حسین کی زیارت کرتا ہے، میرے رسول کہہ رہے ہیں میرے 90 یا 99 حج اور عمرے کا ثواب اس کے لیے لکھا جاتا ہے۔ اپنی قدر جانے عزاداران ہندو۔ من خرج من منزلہ یرید زیارت قبر ابی عبداللہ، امام حسین کی زیارت کا ارادہ کرے، ان کا نماشین، اگر وہ پیدل چل رہا ہے، توجہ رکھے گا، اگر وہ پائے پیادہ ہے، جی پیدل چل رہا ہے، آپ جلوس میں گئے، ہم مولا حسین کل کربلا میں حاضر نہیں ہو سکے، لیکن ہم اس نیت سے گئے کہ انشاءاللہ مولا ہمارا یہ چلنا نجف اور کربلا کے درمیان چلنا شمار کیا جائے انشاءاللہ۔ رسول اللہ کا ایک صحابی آنکھ کھولی، دیکھا کہ وقت نماز ہو گیا، دوڑا مسجد کے کنارے پہنچا، مسجد کے دروازے پہ دیکھا رسول اللہ باہر آ رہا ہے، کہا آہ، توجہ، آہ ایک سینے سے نکلی۔ رسول اللہ نے کہا یہ آہ کیوں بھری ہے؟ کہا کہ ثواب جمع سے محروم رہ گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ آہ مجھے دے دو، میری جماعت کا ثواب تم لے لو۔ یہ کل اگر آپ کے دل سے آہ نکلی ہو، آہ میں کربلا نہ جا سکا، یہ آہ بہت قیمتی ہے، یہ اگر دل میں آگ لگا دے، آتش روشن کر دے، ایدین گرمی، یہ بہت کارساز ہے آہ۔ اب امام کہہ رہے ہیں اگر وہ پیدل چل رہا ہے، کتب اللہ له بكل خطوة حسنا ومحا عنه سيئة، ہر قدم کے عوض اللہ ایک نیکی اس کے لیے لکھے گا اور ایک گناہ مٹائے گا۔ لکھنے والا کون؟ اللہ۔ اللہ جب نیکی لکھتا ہے تو اپنے اسٹینڈرڈ کے مطابق لکھتا ہے، توجہ، میرے اسٹینڈرڈ کے مطابق نہیں لکھے گا، توجہ رکھے گا۔ حتی اذا سار فی الحائر، جب وہ پیدل چلنے والا حرم حسینی پہنچ جاتا ہے، انشاءاللہ اس روایت کو اپنے ذہن میں رکھیے گا اور ہر قدم جو اٹھائیں اس روایت کو ذہن میں رکھیے گا۔ یعنی امام آداب زیارت بتا رہا ہے، آداب زیارت حسین ابن علی کیا ہے؟ حتی اذا سار فی الحائر، جب حسین ابن علی کے حرم پہنچتا ہے، کتب اللہ له من المصلحین منجہین، خدا اسے ان نیک بندوں میں قرار دیتا ہے جن کو اللہ چن لیتا ہے، جن کو اللہ چن لیتا ہے۔ حتی اذا قضى مناسکہ کتب اللہ من الفائزین، جب وہ اپنے مناسک اور اعمال کو ختم کر لیتا ہے، اللہ اسے نجات یافتہ فائزین میں قرار دیتا ہے۔ حرم امام حسین میں مناسک کیا ہیں، اعمال کیا ہیں؟ اذن دخول، گریے کے ساتھ، شہداء کربلا کی زیارت، امام حسین کی زیارت، زری کا بوسہ اگر دوسروں کو تکلیف نہ ہو، ماتم سینہ دنی، نوحہ خانی، زائرین کی خدمت، یہی مناسک ہیں، کوئی اور خدا بندہ نام سے نہیں چاہ رہا۔ امام زمانہ کو یاد کیجئے، امام زمانہ کی نیابت میں نماز ادا کیجئے، اب حرم کا چکر لگائیے، حرم کی جھاڑو دیجئے، یہ سب مناسک ہیں امام حسین علیہ السلام ہے۔ کہتے ہیں جب وہ مناسک ختم کر لیتا ہے، زیارت پڑھ لی، نماز پڑھ لی، گریہ ہو گیا، ماتم ہو گیا، زری کو چوم لیا، زائرین کی خدمت کر لی، سب کچھ کر لیا، سینہ دانی بھی ہو گئی، مجلس بھی ہو گئی، سب کچھ کر لیا، تو خدا اسے فائزین میں سے قرار دیتا ہے۔ حتی اذا سارا اراد الانصراف، جب وہ لوٹنے کا ارادہ کرتا ہے، ابھی واپس نہیں آیا، لوٹنے کا ارادہ کرتا ہے، اتاہو ملکن، خدا ایک اسپیشل فرشتے کو، خصوصی فرشتے کو، ملک کو اس کے پاس بھیجتا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ فقالا، وہ ملک آ کے کہتا ہے. یعنی یہ جملہ یہ بتا رہا، امام کہہ رہا ہے، زائر زیارت کے بعد اتنا با فہم ہو جاتا ہے کہ وہ ملک کی آواز سن سکتا ہے، ملک کی آواز سن سکتا ہے. خدا بھیج رہا ہے، امام کہہ رہے ہیں کہ وہ آگے کہتا ہے، تو ظاہر امام حسین میں وہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ملک کی آواز سنے. وہ ملک آگے کیا کہتا ہے؟ ان رسول اللہ یقرئ السلام، اللہ اکبر. کائنات کی سب سے بڑی گریڈ والی ہستی کون؟ رسول اللہ، تمہیں سلام پیش کرتی ہے. اللہ، ظاہر حسین کو رسول اللہ کا سلام ہے. ان رسول اللہ یقرئک السلام ویقول لک، اور رسول اللہ تمہیں خوشخبری دے رہے ہیں، استأنف العمل فقد غفر لك ما مضى، جاؤ، تمہارے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے، جاؤ اپنا نام اعمال زیرو سے دوبارہ شروع کرو. یعنی جو حسین میں فنا ہو جائے، جو حسین کے در پر آ جائے، خدا اس کے گناہوں کو معاف، حسین کے زیارت کے بعد کوئی گناہ گناہ نہیں رہتا، وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ ملائکہ کی گفتگو سن سکے. رسول کے سلام اس کے لیے بھیجا جاتا ہے. مل کے درود بھیجی محمد و آل محمد. بس آپ کی زحمت تمام کیا، یہ ہے ظاہر حسینی کا ثواب. ہر قدم کے عوض نیکی، ہر قدم کے بدلے ایک گناہ معاف، اور پھر رسول اللہ کا سلام، پھر امام صادق کی دعائیں، اور پھر سب سے بڑھ کر وہ بیوی کہ جو ان تمام سالوں میں تمہارے آنسو کو جمع کر اس مجلس سے ادا میں آتی ہے. تمہارا آنسو، تمہارا ہر قدم، تمہارا ہر گریہ، تمہاری سینہ زنی، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو حسین کی محبت میں، وہ سب بیوی کے دل کی ٹھنڈک کا سبب بن رہا ہے. اہل کراچی سمیت پاکستان بھر کے تمام حسینیوں، جس میں سنی بھی تھے، مختصر تعداد میں صحیح شیعہ بھی تھے، انہوں نے در حقیقت عبد واللہ یا زہرا من انسا حسینہ کہہ کر کہہ دے، بیوی ہم تا قیامت تیرے حسین کو فراموش کرنے والے نہیں ہیں. یہ ہتھکڑیاں، یہ بیڑیاں، یہ پرچے، یہ صحبتیں ہمارا راستہ نہیں روک سکتے. بس اربعین کا دن آ گیا. یہ کس کا اربعین ہے؟ یہ کس کا چیلم ہے؟ یہ بے کسوں کا چیلم ہے. یہ ان کا چیلم ہے کہ جن کو رونے نہیں دیا گیا تھا. یہ ان کا چیلم ہے کہ جن کے جنازوں کو دفن کرنے نہیں دیا گیا تھا. یہ ان کا چیلم ہے کہ جن کے اجساد طاہرہ 11 محرم کو جب قافلہ چلا ہے تو بے گور و کفن پڑے ہوئے تھے. سید سجاد مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے. آج میں دوپہر میں جو ہمارے سندھ جانے والے زائرین تھے، وہ شہید ہوئے، میں ان کے جنازوں پہ گیا اور میں نے جا کے وہاں ورثا سے تعزیت کی. جتنے بھی جنازے تھے زخمی تھے، لیکن قابل شناخت تھے، لاشیں پہچانی جا رہی تھی، یہ اس کا بیٹا ہے، یہ اس کا باپ ہے، یہ اس کا بھائی ہے. شناخت ہو گئی نا، جنازہ اٹھ گیا، تدفین کر دی ہے. مگر آؤ کربلا میں لے چلوں، بلکہ یوں کہوں آؤ اس وقت لے چلوں جب میرا بارواں امام پردے سے ظہور فرمائے گا اور کہے گا، اے دنیا والوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا جنازہ پامال کر دیا گیا تھا. ایک لفظ استعمال کیا جو امام نے، امام زمانہ بھی، اسے سحقو ہو، سحقو پامال ہونے کو نہیں کہتے، ایسے پامال کر دینا کہ جس سے شناخت ممکن نہ ہو. اللہ اکبر. امام حسین کے جنازے کو کیسے پامال کیا ہے؟ شناخت ممکن نہ رہی. ارے میرے امام کا بند بند جدا ہو گیا،
ارے سید سجاد کو اتنی تکلیف ہو رہی تھی، اتنی مشکل تھی، جنازہ اٹھ نہیں رہا تھا، کہا بنی اسد کے لوگ کو ارے ایک بوریا لے آؤ، میں اپنے بابا کے جنازے کو دفنا. ہاں جو اس کا چہلم ہے، اس کا چہلم ہے کہ جس نے اپنے وطن کو چھوڑ دیا تھا، یہ معجزہ ہے کہ کروڑوں لوگ اس بے وطن کے چہلم میں آ جائے. آج رکھو مل اللہ. بس عزاداروں، ایک دفعہ جب اہل حرم کو حکم ملا کہ جاؤ اور ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں، یزید نے امام سجاد کو بلوایا. جناب زینب جانے نہیں دے رہی تھیں، بہت مشکل سے جانے دیا. یہ پہلا موقع ہے جب امام سجاد دربار یزید میں گئے، کہا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو رہا کر دیں. کہا کہ میں اپنی پھوپھی زینب کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کروں گا. پھوپھی زینب کے پاس آئے، کہا کہ یزید نے سواریاں آمادہ کر دی ہیں، پھوپھی جان بتائیے ہم کیا کریں. کہا کہ سید سجاد دیکھو، اب تک ہمیں رونے کا موقع نہیں ملا، ایک گھر مہیا کرو جس میں ہم اپنے حسین کا اور شہداء کربلا کا ماتم کر سکیں. ہاں عزادارو، کل شہداء کربلا کا چہلم تھا نا، آپ نے ماتم کیا، ایک ایک شہید کا ماتم کیا، ایک ایک شہید کا پرسہ پیش کیا، زہرا پرسہ لو 72 کا، یہی نہ ہوتا نا ہمارا. عزادارو بس ایک گھر مہیا کیا گیا، سادات کی مستورات وہاں پہ آ گئیں، جو تبرکات لوٹے گئے تھے واپس آنا شروع ہوئے. سب سے پہلے جناب زینب تبرکات میں کچھ تلاش کرنا شروع کیا. عزادارو پہلی چیز جو جناب زینب نے تلاش کی وہ میرے غازی کا علم تھا، سینے سے لگایا، آنکھوں سے لگایا، سید سجاد اس کو اس گھر پہ نصب کر دو، 3 دن تک عزاداری ہوگی. دوسری چیز کہ جسے جناب زینب نے تلاش کیا وہ خون بھرا کرتا تھا، امام حسین علیہ السلام کا سینے سے لگایا. بس عزاداروں شام کی عورتیں بھی آ گئیں، عزاداری ہوئی، خوب عزاداری ہوئی، دل کھول کر زینب نے اپنے بھائی کا ماتم کیا، ایک ایک وارث نے اپنے شہید کا ماتم کیا. اب سر آنے لگے، کبھی علی اکبر کا سر آتا، کبھی غازی کا سر آتا، کبھی حسن کے بیٹے کا سر آتا، ایک ایک ماں آتی اپنے شہید کے سر کو لے لیتی. ایک کسی نے دیکھا جو چھوٹے سر ہیں وہ رکھے ہوئے، ان کو لینے والا کوئی نہیں ہے، ان پر رونے والا کوئی نہیں ہے. کسی شامی عورت نے کہا ارے کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ ایک دفعہ جناب زینب نے کہا نہیں، ان بچوں کی ماں میں زینب ہوں. ارے اپنے بھائی پہ نثار کر دیے، پہلے اپنے بھائی کا ماتم کروں گی دل کھول کر، ارے ہمیں ماتم کرنے نہیں دیا. بس عزاداروں یہ ماتم ہوا، قافلہ تیار ہوا، الوداع ہو چکے، سب سواریاں تیار ہیں، مگر مادر سکینہ نظر نہیں آتی. ایک دفعہ زینب نے کہا سید سجاد مادر سکینہ نظر نہیں آ رہی. کہا پھوپھی اماں ٹھہر جائیے، مجھے معلوم ہے. قید خانے میں گئے، اندھیرا تھا، دیکھا مادر سکینہ ننی سی قبر سے ایسی لپٹی ہوئی ہے جیسی ایک ماں اپنے بچے کو گود میں لے لیتی ہے. اور کیا کہہ رہی ہیں عزادارو، سکینہ بڑے ارما تھا نا، سکینہ در زندہ کہتی تھی اماں در زندہ کھلے گا، اماں میرا دم گھٹا جاتا ہے، اماں مجھے اپنے وطن لے چلو. بیٹا سکینہ در زندہ کھل گیا، ہم اپنے وطن جا رہے ہیں، سکینہ ہم تجھے اپنے ساتھ. بس عزادارو کاروا کربلا میں آ گیا، بیویوں نے ماتم کیا، حسین کی بہن آئی، علم بھی ساتھ ہے. اے حسین، تو نے حسینیت کا جو کارواں دیا تھا، میں نے یزیدیت کے چراغ بجھا دیے، میں تیرا پیغام پہنچا دیا، مگر حسین مجھے معاف کرنا، تیری امانت اپنے ساتھ نہ لا سکی. ارے زندہ شام میں ایک ننی سی قبر بنا کے آئے ہیں. بی بی انہیں ماتم کیا. عزادارو بس آخری جملہ، امام سجاد علیہ السلام तराई की तरफ चले आहिस्ता आहिस्ता, कोई साथ ना आए, कोई बीबी साथ ना आए। इमाम बहुत आहिस्ता आहिस्ता कब्र मौला अब्बास पे पहुँचे, एक दफ़ा हाथ रख कर काफ़ी देर गिरिया किया, काफ़ी देर मरसिया पड़ा। यही मरसिया इमाम ने जब मौला अब्बास को दफनाया था बहुत देर लगाई थी। मेरा दिल कहता है शायद उससे ज़्यादा मरसिया पड़ा हो। चचा अब्बास मुझे माफ़ कर देना, अरे मदीने से मस्तूरात को हिजाब में लाना आपका काम था, अरे करबला से कूफा, कूफा से शाम, अरे शराबियों का मजमा, अरे तेरी बहन बेमकनो चादर, अरे उस कारवा को ले जाना सैयद सज्जाद का काम था। यही वजह है मेरे इमाम से पूछा जाता, मौला सबसे ज्यादा मुसीबत कहाँ पड़ी? मौला ये कहता अशाम, अरे शाम का दरबार, शाम का बाजार सैयद सज्जाद के। चहलुम मनाने आ गए करबला में। अला लानतुल्लाह अलल कौम अज़्ज़ालिमीन व सयअलमु अल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुन क़ल्बी यन्क़लिबुन बारिलाहा। हमारी इन आवाज़ों को जिन पर इमाम की दुआ है किन आवाज़ों पर रहम फरमा, उन गालों पर जो कब्र हुसैन इब्ने अली से मस होते हैं उन पर रहम फरमा, इन आंसुओं पर इमाम ने फरमाया उन पर अल्लाह की रहमत नादिल हो। ऐ अल्लाह इन आंसू को हमारी मग़फ़रत मारफत अहले बैत में इजाफ़ा और विलायत इमाम ज़माना और मोहब्बत अहले बैत पर साबित क़दमे की पहली मंजिल करार दे। इमाम ज़माने के ज़हूर में तअजील फरमा, हम सब को उनके अंसार व आबाद में शरीक फरमा। बारिला हमारे वो गुना जो इमाम की गैबत के तुलानी होने के सबब उन्हें माफ़ फरमा। बारिला हाज़रीन मजलिस बयान मजलिस सामईन मजलिस की दीनी दुनियावी जायद हाजत कबूल फरमा। हमारे तमाम मरहमीन को जवार सईद शहदा अलैहिस्सलाम जिक्र फरमा, खुसूस आज के जितने भी अफराद शहीद हुए हैं उनको इमाम हुसैन शहदा करबला के साथ महशूद फरमा। उनकी शब इंशाल्लाह आज की शब उनकी शब ज़ियारत है अबा अब्दुल्लाह दर कब्र हो इंशाल्लाह।